الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آتنا رشدنا وارزقنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج سورۃ البینہ کا مطالعہ کریں گے. ابتدائی اس کی جو پانچ آیات ہیں اس کا, ویسے تو قرآن حکیم میں ہر سورت وہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہے. پورا قرآن حکیم رشد و ہدایت اور اہل ایمان اور انسانیت کے لیے مسرت کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قیمتی دولت وہ ہمیں عطا فرمائی ہے. لیکن سورۃ البینہ یہ حضرت عبید داب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اعتبار سے بڑی مسرت لے کر آئی تھی. خاص پس منظر میں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حضرت صبح بینہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے تو آپ کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ سورہ بینہ یہ آپ سنائیں عبید بن داب کو رضی اللہ تعالیٰ, یعنی خاص حضرت عبید بن داب جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, تو خاص ذکر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نام لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ حضرت عبید بن داب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سورۃ البینہ سنائیں. یہ حکم لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبید مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یعنی عبید بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بینہ سناؤں. اب یہ فرمانا تھا کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ یعنی انتہائی ان کو مسرت ہوئی اور جوش مسرت میں انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اس ناچیز کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے, کیا میرا نام لیا ہے واقعہ؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں عبید کو یہ سورت سنا سورہ بینہ, اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا مسرت ان کو ہوئی انتہائی مسرت میں ان کے زار و قطار حضرت عبید کتاب جو ہے وہ میرے ہمارا یہ خاص ایک کیفیت ہے مسرت کا باعث ہے یہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سورہ بینہ, یہ بخاری کی روایت ہے. اچھا یہ جو مقام ہے قرآن حکیم میں سورہ بینہ کا یہ بھی بڑا اہمیت کی حامل ہے, خاص طور پر جو ابتدائی جو پہلے کی دو سورتیں ہیں اس سے بڑا حسین ربط ہے سورہ بینہ کا. ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم پچھلی دفعہ سورۃ القدر پڑھتے رہے, اس سے پہلے جو ہے سورۃ الف ہم نے پڑھی تھی. تو رب کیا ہے سورۃ بینہ کا پچھلی دو سورتوں سے کہ سورۃ الف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اس کی ابتدائی پانچ آیات ہیں یہ پہلی وحی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نزول قرآن یہ ہوا ہے سورۃ الف کی ابتدائی پانچ آیات سے ہماری خلاف ہے, یہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا. اب جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو عوام الناس جو ہے انسانیت جانتی نہیں تھی کہ یہ کتنا پر عظیم کلام ہے، عظمت سے پر کلام ہے، لہٰذا اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ القدر پیش کی، اور اس میں اس سورت کی جو بھی عظمت ہے، اس قرآن کی جو بھی عظمت ہے وہ ہم پچھلی دفعہ سمجھ کر آئے، اور پھر اس سورۃ بینہ میں اب اس عظمت والے قرآن کہ جس کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہوا سورۃ اللہ کی ابتدائی پانچ آیات سے، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، اس کا سبب کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ بینہ ہے کہ جو کھرے اور کھوٹے کو جو ہے وہ الگ کرنے کے لیے آئے، یہ رشد و ہدایت کا سامان لے کر آئے، اور پھر یہ ہے کہ اس سورت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ البینہ سے مراد کیا ہے اس کی بھی تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ اس البینہ کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آخر میں ارشاد فرمایا کہ وہ خیر البریہ ہیں، بہترین مخلوق ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جو اس البینہ کو نظر انداز کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں تو وہ شر البریہ ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں، اور پھر ان کے جو بھی انجام ہیں وہ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ ابتدائی پانچ آیات میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ یہ قرآن حکیم کا جو نزول ہے اس کا سبب کیا ہے کہ یہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنے والی کتاب تھی، یہ اس لیے آئی تھی، فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفقین یعنی الگ ہونے والے ایک ترجمہ کیا گیا اور دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ باز آنے والے، یعنی وہ باز آنے والے نہیں تھے، وہ الگ ہونے والے نہیں تھے، حتیٰ تاتی اکول بینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس بینہ، یعنی فرما دیا گیا کہ جو بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، ابھی بینہ کی بھی وضاحت اگلی آیت میں ہو جائے گی کہ بینہ سے مراد کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ بینہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض جو بھی ہدایت، کھلی ہدایت، روشن ہدایت یہ نازل فرمائی ہے، تو یہ جب تک نازل ہونے والی نہیں تھی، جب اس سے پہلے جو ہے یہ قریش مکہ اور یہ اہل کتاب کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں عاملین کتاب تھے، یہ کفر سے علیحدگی اختیار کرنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے گی بینہ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یعنی یہود و نصارا تھے، ان کی طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے وقتوں میں، اور کتابیں بھی جو ہے وہ نازل فرمائی کہ جو اس زمانے کے لیے وہ انٹرل پیریڈ کے لیے ان کے لیے رشد و ہدایت کا سامان تھے، لیکن یہ ہے کہ رسولوں کی بات کو جھٹلایا گیا، پھر ان کے بعد ان کی جو بھی کتابیں تھیں تورات ہے انجیل ہے اس میں تحریف کر دی گئی، کہاں سے کہاں ماننے کو لے کے چلے گئے اور منمانے فیصلے اس میں کیے گئے، خلاصہ یہ ہے کہ انسانیت پھر سے جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہو گئی تھی، اسی طرح سے قریش مکہ یعنی عرب کی سرزمین پر جو ہے قریش مکہ بھی تھے کہ جو 360 بتوں کی جو ہے وہ پوجا کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اہل کتاب تھے کہ جن کی طرف کتابیں نازل کی گئیں، رسول نازل کیے گئے، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی، لہٰذا یہ ہے کہ کھٹکوں پتھیرا تھا، ہر طرف جہالت جو کچھ آئی تھی، تو یہ جہالت سے الگ ہونے والے نہیں تھے یا اس جہالت سے اس گمراہی سے باز آنے والے نہیں تھے قریش مکہ مشرکین اور اہل کتاب، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی یہ بینہ، لہٰذا یہ ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی صورت پہ یہ بینہ ان کے پاس آ گئی، لہٰذا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی آنکھیں کھل جاتی، جو شرک میں وہ مبتلا تھے، گمراہی میں مبتلا تھے، الحاد ماتا پرستی ہر طرح کی جہالت ان کے اندر تھی، وہ ساری جہالت ختم ہو جاتی، سارے ظلمات کے پردے جو ہے وہ چھٹ جاتے، روشنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی، اس روشنی کو جو ہے وہ قبول کرتے، خود بھی منور ہوتے، دوسروں کو منور کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ جب یہ بینہ آئی اور اس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو اس کو پھر بھی قبول نہیں تھی، اور اس کے قبول نہ کرنے کی جو بھی وجوہات تھی وہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان سنوائی. تو فرمایا کہ نہیں تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، الگ ہونے والے پاس آنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جائے بینہ. اب یہ البینہ کیا ہے اس کی وضاحت اگلی آیت میں بیان ہوئی. فرمایا کہ یہ بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا. رسول من اللہ، یہ بینہ اصل میں کیا ہے، یہ رسول ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹو ہیں، نمائندے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. یہ بینہ ہے اپنی ذات میں بالکل روشن ایک ہدایت ہے. اور یہ بینہ کس کیفیت میں ہے، کس صورت میں ہے، خاص ایک کیا کیفیت ہے، فرمایا یتلو صحف مطہرا، یہ تلاوت کرتے ہیں بڑے پاک صحیح ہے. لہٰذا اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ مکمل ایک بینہ تھی، وہاں سے دلیل تھی. لہٰذا یہ ہے کہ قریش مکہ اور اہل کتاب نبوت کے اظہار سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، جو گمراہی کا شکار تھے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تو واضح کوئی دلیل نہیں آتی ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں. تو لہٰذا جب یہ واضح دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن حکیم کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر تسلیم خط کرتے، اس ہدایت کے ساتھ قبول کرتے آگے بڑھتے. لیکن یہ ہے کہ اپنے حسرت، اپنے کینہ اور خوف کی وجہ سے، ظلم اور ذاتی کی وجہ سے، بغیم بینہم کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو کہ ہم ان کی بات کیوں مانیں، ہم ان کی زیر اطاعت کیوں آ جائیں. تو لہٰذا یہ وہ ساری وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے پھر انہوں نے اس حق کو قبول نہ کیا. یہ بات ہے کہ جو کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. تو یہاں جو بینہ ہے اس سے مراد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو اللہ کے رسول ان کو تلاوت کر رہے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں ذکرہ کا لفظ ہے، بینہ کی جگہ ذکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ جس میں فرمایا گیا کہ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم پر کیا نازل کیا ہے، ذکرا، ایک نصیحت، ایک یاد دہانی. اور وہ ذکرا وہاں پر دیکھیں فرمایا کہ جس طرح سے یہاں اسلوب ہے، بینہ کون ہے، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرا، وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پر کہا گیا کہ قد نازل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تم پر ذکر ہے کہ جو کہ نازل کیا. ذکر کیا ہے، رسولائی یتلو علیکم، یعنی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب ہے کہ جو تم پر تلاوت کرتے ہیں، مبینات جو کہ واضح ہے. تو وہاں پر بھی ذکرا بمانے بینہ کے وہ بیان کیا گیا، اور وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ ذکرا سے مراد کیا ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واضح دلیل میں یہاں پر فرمایا گیا. اور فرمایا گیا کہ وہ تو واضح نصیحت ہے، وہ نصیحت ہے کہ جو کہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی یاد ہے کہ جو کہ دلا رہے ہیں، آخرت کی یاد ہے کہ جو کہ دلا رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بینہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ جو نازل ہو گئی. اب ہونا یہ چاہیے، جیسے کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، اور یعنی خاص طور پر اہل کتاب، کیونکہ ان کو تو کتابیں دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود تھی، ذکر تھا. اور یہ وجہ ہے کہ جب قریش سے یہ تصادم ان کا ہوتا تھا، اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا، تو یہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ بھئی ہم پر ایک رسول آنے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر ہم ان سے مل کر تم سے جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور یہ کہ تم پر غلبہ حاصل کریں. تو اتنا ان کو یقین تھا کہ ایک آخری رسول ہے کہ جو آنے والے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کھجوروں والی بستی میں آئیں گے، یعنی وہ مدینہ جو کھجوروں کی بستی کے ناطے. اور یہ وجہ ہے کہ ان کے تین قبائل ہیں کہ جو جا کے پہلے سے آباد ہو گئے تھے، قوم ویلکم کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، بنو قینقہ، بنو نذیر، بنو قریظہ. دوبارہ اتنا ان کو یقین تھا، اور قرآن حکیم میں بھی تذکر آتا ہے کہ یہ تو نبی آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ بینہ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, قرآن حکیم کی صورت میں, تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو بارہ یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, یہ وہ رسول ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ صحف مطہرہ, بڑے پاکیزہ صحیفے, یعنی وہ صحیفے کہ جو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں, اور اسی کو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسماء دنیا پر بیا وقف نازل فرمایا. بیت العزت مقام ہے کہ دوسری صورت میں ہم پڑھ کر آئے, ایک ہی رات میں لیلت القدر, اور پھر یہاں سے بیت العزت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تدریج ہوئی ہے, بتدریج اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جو ہے وہ کئی سالوں میں نازل فرمایا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے وہ صحف متخلہ, یعنی بالکل پاکیزہ صحیح. پاکیزہ صحیح اس لیے کہ جو تورات اور انجیل کو انہوں نے تحریف کی اس میں اہل کتاب نے, یہود و نصارہ نے, تو اس میں جہاں حقائق تھے تو وہاں انہوں نے تحریف کر کے انبیاء اور رسولوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ لکھ دیا تھا, اور ایسے مستفانہ جو ہے وہ چیزیں اور واقعات ان سے منسلک کر دیے تھے. آپ اسرائیلی روایات پڑھیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں. ایسے گھٹیا الفاظ, اخلاق سے گرے ہوئے جملے جو انبیاء اور اپنے مقدس ہستیوں کے لیے جو وہ لکھے انہوں نے اور تحریف کی اللہ کی کتابوں, یہ وجہ تھی کہ تورات اور انجیل اور جتنی بھی قرآن سے پہلے کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اس لیے نہیں لیا کہ فائنل ایڈیشن ہدایت کا وہ مانا تھا قرآن حکیم, اور جیسے قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نام و نظر نہ ذکر و انا لہو لحافظوں, بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مان لفظ ہر لحاظ سے اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر دین کو بھی مکمل کر دیا, ہدایت کو بھی جو ہے وہ محفوظ کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ مکمل دین ہے کہ جو مجھے اور آپ کو دے دیا ہے, اس کی حفاظت ہوگی. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ پاکیزہ صحیف ہیں, اس میں کوئی ایسی کجی تم نہیں پاؤ گے, کوئی اخلاق سے گری ہوئی چیزیں تم نہیں پاؤ گے. فیہا کتب قیمہ, اور اس میں بڑے مضبوط احکامات, بڑے واضح احکام, یہاں کتب کے معنی جو ہیں وہ احکام ہیں, یعنی جو بھی احکام اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں بڑے پختہ ہیں ہر لحاظ, وہ انسان کو انسان بنانے والے ہیں, اور جو معبود ہے اس کی اہمیت کو جو ہے واضح کرنے والے ہیں, جو یعنی اب جو ہے اس کی حیثیت کو واضح کرنے والے ہیں, بہت سے احکام بڑے پختہ ہے. اب ہوا کیا؟ فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, اور تفرقہ نہیں کیا, جدا جدا نہیں ہوئے. کون وہ لوگ کہ جنہیں کتاب دی گئی؟ خاص طور پر اب دیکھیں ذکر کس کا کیا جا رہا ہے, پہلے تو مشرکین کا بھی تذکرہ ہوا اور اہل کتاب کا بھی تذکرہ کیا تھا اس بینہ سے پہلے کیفیت کیا تھی. لیکن جب یہ بینہ نازل ہوئی تو اب دیکھیں خاص طور پر اہل کتاب کا تذکرہ کہ جن کو کتاب دی گئی وہ جدا جدا ہو گئے, یعنی قریش مکہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ تو ان پر تو کتابیں نازل ہوئی نہیں تھی, ان کو تو کسی درجے میں رعایت دی جائے, لیکن ان کو کیا ہوا اہل کتاب کو؟ ان پر تو کئی کے رسول ہیں کہ جو نازل ہوئے ہیں, اور کئی کتابیں ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہیں, واضح ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تھیں. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں نے قبول کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جدا جدا نہیں ہوئے, متفرق نہیں ہوئے وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی, الا من بعد ما جاءتهم البینۃ, مگر یہ ہے کہ اس کے بعد کہ جب ان کے پاس آ گئی بینۃ رسول کی صورت میں اور اللہ کے کلام کی صورت میں. لہٰذا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ نے جتنے بھی ظلمات کے پردے تھے وہ چاک کر رہے اور پورے معاشرے کو جو ہے منور کیا کہ بھائی اصل تو ہدایت یہ ہے جو تمہیں انسان بنانے والی ہے اس سرزمین پر, اور تمہیں وہ اللہ کی رضا اور جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی تو یہ کتاب ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے ذریعے سے بھی, اپنے قول و فعل کے ذریعے سے بھی حجت تمام کی ہے اس معاشرے پر, اللہ کے معاشرے پر. اور ویسے تو ہر رسول کی ہی آمد کا فنکشن ہی ہوتا ہے کہ وہ بشارت اور انذار کرانے والے ہوتے ہیں. رسولا مبشرین ومنذرین, جو بھی رسول آئے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کیا تھے, وہ مبشر تھے اور منذر تھے, بشارت دینے والے بھی تھے اور انذار کرنے والے بھی تھے, اور وہ حجت تمام کرنے والے بھی تھے کہ کہیں کسی انسان کے پاس عذر قیامت اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہ جائے کہ وہ کھڑا ہو کر کہتے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کیا تھی. لہٰذا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ حجت تمام کر, خاص طور پر ہماری طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر, اور قرآن کے ذریعے سے ہم پر انہوں نے وہ حجت تمام کر دیا. تو فرمایا کہ جب بینہ آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ جدا جدا ہو گئے. یہود انہوں نے نہیں مانا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, نصارہ تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر یہ ہے کہ عیسائیوں میں بھی پھر کئی فرقے ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں, کیتھولک ہے, پروٹسٹنٹ ہے, اور پتہ نہیں کون. لہٰذا یہ ہے کہ یہ جدا ہو گئے اس بینہ کے بعد, اور وجہ کیا تھی جیسے کہ ہم نے سمجھا, بغی بینہ, یعنی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مانتے تھے. قریش مکہ میں بھی ابو جہل جو ہے وہ مانتا تھا, اس نے تسلیم بھی کیا کہ یہ بالکل بدل نبی ہے, لیکن میں اگر ان کو قبول کر لیتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ ہمارا تو اور بنو ہاشم کو تو داخلہ چل رہا ہے, ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی ہے اور انہوں نے بھی کی ہے, اگر تو ہم ان کی بات مان لیں رسول کی تو ہمیں تو ان کی زیر اطاعت آنا پڑے گا. اب یہ تو تھی عصبیت کہ جو کہ ابو جہل کے آڑے آ گئی, اس نے قبول نہیں کیا. یہی معاملہ اہل کتاب کے ساتھ تھا, وہ تو منتظر تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو اعتراض ہی ہو گیا کہ بھئی یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں نہیں آئے, بنی اسماعیل میں سے, اور بلکہ بنی اسرائیل میں سے, یہ تو آگے ہیں بنی اسماعیل میں سے, حالانکہ نسل تو ایک ہی تھی, ابراہیم علیہ السلام ہی کو سب ماننے والے تھے, ان کی اولادوں میں ہی بنی اسماعیل آئی ہے اور بنی اسماعیل انہیں میں سے اللہ کے رسول کے ہیں, لیکن نہیں مانا کہ یہ تو بنو اسرائیل میں سے ہونے چاہیے تھے, بنی اسماعیل میں سے کیوں مانا, اب حسد ہو گئے. لہٰذا یہ ہے کہ اس حسد کی وجہ سے پھر اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانا, حالانکہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی, وہ اپنا واقعہ بتاتی ہے کہ میرے چچا اور والد جو ہیں وہ مل کر آئے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں پردے کے پیچھے ان کی گفتگو سن رہی تھی, تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے, چچا کہہ رہے تھے والد سے کہ کیا کہتے ہو, کیسے پایا تم نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ بالکل برحق ہے, بالکل سچے. تو چچا نے پوچھا والد سے کہ کیا تم اب ایمان لاؤ گے ان پر, کہا کہ اب تو ڈٹ کر مخالفت کرو, ایمان میں ڈٹ کر مخالفت کرو. یہ تھی وہ عصبیت, وہ حسد. لہذا یہ ہے کہ انہوں نے بینہ آنے کے بعد پھر جو ہے اس کو مانا نہیں, اور پھر وہ دو چار ہو گئے گمراہی انہوں نے مول لے لی. اب ان کو حکم کیا دیا گیا تھا, یہود کو یعنی اہل کتاب کو خاص طور پر, کہ اب اس بینے کے ساتھ تمہیں کرنا کیا ہے, اور یہی احکامات مجھے اور آپ کو بھی ہیں, اس میں بڑی اہم ہدایت ہے, توحید کا پورا نچوڑ ہے. فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا ليعبدوا الله مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں, مخلصین له الدین اس کی اطاعت کے لیے بالکل خالص کرتے ہوئے اپنے آپ, بالکل خالص کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں جو ہے وہ آپ کیا کریں, اس کی عبادت کریں, اور ہونا بالکل یکسو ہو کر, یعنی شیخ الحد رحمہ اللہ نے تو یہاں منافع کا ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر, کیونکہ وہ قوم تھے حنیفہ, بالکل یکسو تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی ملت ہے وہ کیا ہے, وہ تو ہم پڑھ کر آیا سورہ بقرہ, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب جب ان کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم جھک جاؤ فرما برداری اختیار کرو, تو یہ کہ انہوں نے جب وہ کہا کہ میں جھکتا ہوں رب العالمین کے ساتھ, اب یعنی فرما برداری اختیار کی, حق حکم تو لہٰذا یہ ہے وہ ملت ابراہیمی, اور وہ ہونا خواہ وہ یکسوئی جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا, ان کو یہ حکم تھا کہ وہ خالص اللہ کی اطاعت کے لیے عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی, بالکل یکسو ہو کر, اور فرمایا وہ یقین و سلاد اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں وہ یوت الزکا اور زکات ادا کریں. ذالک کا دین القیمہ, یہ ہے بالکل سیدھا دین, یہ ہے اصل دین قیم دین. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج تو ایک بڑا تصور محدود ہے نا ہمارے معاشرے میں, کہ اکثر و بیشتر عبادت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم عبادت کسے کہتے ہیں, نماز روزہ کو, بس نماز روزہ زکات, یہ کل ہمارے اندر جو ہے عبادت کا پورا ایک تصور ہے کہ بھائی عبادت گزار کون ہے کہ جو نماز قائم کرے, زکات دے, روزے رکھے, حج کرے, جو اللہ نے اسلام پر عمل پیرا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہاں سب سے پہلے کیا بات آ رہی ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے اہل کتاب کو بھی یہ حکم دیا اور ہم بھی اہل کتاب ہے, قرآن حکیم ہماری طرف نازل ہوئی, اہل قرآن ہے, تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. پہلا حکم کیا ہے, لیاقت اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اپنا آپ کو اور اس کی اطاعت میں دیں اور عبادت کریں. اب دیکھیں آج ہمارا تصور عبادت کے حوالے سے نماز روزہ زکات ہے, جبکہ قرآن حکیم کتنا ایک وسیع تصور عبادت کا دے رہا ہے کہ عبادت کا بالکل الگ تذکرہ کیا ہے اور نماز اور زکات کا بالکل ارکان اسلام کا الگ تصور دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز روزہ زکات یہ عبادت میں تو شامل ہے لیکن یہ کل عبادت نہیں ہے, جب یہ الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے. اور عبادت کے اگر لغوی مفاہیم میں آپ جائیں تو یہ بات تو بالکل اور واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت تو اصل میں غلامی کو کہتے ہیں, اور غلامی کا جو 14 سال پہلے تصور تھا وہ تو 24 گھنٹے کی غلامی کا تھا, ہر حکم اپنے آقا کا ماننا 24 گھنٹے, یہ غلامی تھی. آج تو ملازمت کا تصور ہے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ غلامی 24 گھنٹے کی ہے, ملازمت جو ہے وہ چند گھنٹوں کی ہے کہ جس میں آپ نے ہائر کیا کسی یونیورسٹی کو یا یہ کہ کسی سویپر کو, وہ ان گھنٹوں میں کام کرے گا چلا جائے گا آزاد ہے. جبکہ غلام کیا تھا, وہ پابند تھا 24 گھنٹے کس کی اطاعت میں, آپ کا کیا تھا. پھر غلام کے بچے بھی غلام ہوتے تھے, یہاں تو ملازم کے بچے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ملازم ہو, وہ کوئی انجینئر بھی ہو سکتا ہے, ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, اور غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی, وہ آقا کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا. یہاں تو ملازم کی اپنی مرضی ہے, جب چاہے آپ کو چھوڑ کر چلا جائے. وہاں کوئی الاؤنسز نہیں تھے, کوئی سیلری نہیں تھی غلام کی, یہاں تو پورے الاؤنسز ہیں, سیلری سے ملازمت تھے. لہٰذا اب عبادت کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کیا کرنی ہے, غلامی کرنی ہے, ملازمت کرنی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ 15 گھنٹے تو ہم آپ کا کہنا مانیں گے اور باقی گھنٹے اپنی مرضی سے رہیں. تو عبادت کے معنی کیا ہے, 24 گھنٹے اللہ کی غلامی اس کی محبت کے ساتھ. فرق یہ ہے وہ جو 14 سال پہلے کی غلامی تھی وہ ممکن ہے کہ وہ چار نہ چار کر رہا ہو اور آقا مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, کھانے کو بھی دے رہا ہے, کام کرا رہا ہے, کیا یہ مارے باندھے کی غلامی تھی؟ لیکن کیا اللہ کی ہمیں عبادت مارے باندھے ہی کرنی ہے, جب دل چاہ کر لیا, جب دل چاہ چھوڑ کے نہیں, بلکہ محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی ہے. کل عبادت 24 گھنٹے. اب یہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جب ہی تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانا کرتے تھے کہ اللہ عینی اعلیٰ ذکری کا و شکری کا وہ حسنی عبادت ہے, اللہ مدد کرنا, یعنی ذکر کے لیے اور اپنی بہترین عبادت کے لیے 24 گھنٹے مجھے عبادت کرنی ہے, اس میں تیری مدد ہوگی تو یہ کام کر سکے. اب یہ 24 گھنٹے اللہ کی غلامی کے لیے اب جو چیزیں درکار ہیں, جو تقویت فراہم کرتی ہیں, جو اس کو 24 گھنٹے عبادت پر گامزن کرتی ہیں, وہ ہیں سکتی ہے ارکان اسلام, نماز روزہ زکات, کہ جس کو ہم پورا دین اور عبادت جو سب سے بیٹھے, کہ جو بس یہ کر رہا ہے وہ پورا عبادت گزار ہے, پورے دین پر عمل ہے. حالانکہ بالکل الگ کیا ہے کہ نہیں, وہ یقین اس کا عبادت کریں گے 24 گھنٹے, ہاں اس کے لیے مدد کہاں سے چاہیں گے, نماز قائم کرو, اللہ کی یاد, اس کا جو بھی یاد دہانی ہے وہ حاصل کرو, سرکشی نے کر دیے گزرے نقوشے بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے زمین کا راضی یہ کہ وہ احساس بندگی, عہد بندگی کی تازگی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ زکات ہے, یہ مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ہے, اس کو نکالو خرش خرش, وہ اللہ کی محبت آئے گی, 24 گھنٹے تم اللہ کی غلامی کے لیے تیار ہو. اسی طرح سے روزہ ہے اور حج ہے. فرمایا ذالک دین القیمہ, یہ ہے اصل میں بالکل سیدھا دین. اور یہ اس اعتبار سے ہمیں نعمت سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اتنی اتنا پختہ اور معتدل دین ہے کہ جو فتیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ جو بھی ارکان اسلام ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اسی طرح سے پورا دین کا جو ایک جامع تصور ہے ارکان اسلام سے بھی آگے بڑھ کر خود اللہ کا بندہ بننا, اسی بندہ کی کتابت دوسروں کو دینا, اسی بندگی پر وقتی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ایک اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پورا ہے اصل میں دین. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں قبول کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اس کا جو بھی فہم ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. اب یہ ہے کہ جو بینہ کو قبول کرتے ہیں ان کا جو انجام حسن ہے اس نے انجام ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ سمجھیں گے, اور جو اس کو جھٹلاتے ہیں ان کا جو انجام بد ہے کہ وہ بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا, انشاءاللہ وہ کیفیات ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدد کے طور